Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله مولانا العظيم فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو, بزرگو, سامعین, سامعات, قرآن پاک ایک عظیم شان دولت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر و قیمت نصیب فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کا مفہوم ہے کہ جب تک میری امت قرآن اور حدیث کو پکڑے رہے گی ہمیشہ صحیح راستے پر رہے گی. مگر افسوس اور شرم کی بات ہے ہر مسلمان کے لیے, مجھ سمیت, کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ کر غیروں کی نقالی شروع کر دی ہے. غیروں کو ان کی دولت, ان کی چمک دمک اور ان کی ترقی کو دیکھ کر ہم نے اپنے دین کو بھلا دیا, اپنی تاریخ کو بھلا دیا, اسلام کی شان و شوکت اور عظمت اور غلبے کو بھلا دیا, گویا اللہ تعالی کی عظمت کو بھلا دیا. اور قرآن پاک کو محض رسومات کی حد تک ہم نے بنا دیا. مثلا کہیں شادی بیاہ ہے, رخصتی ہے, تو والدین قرآن پاک کو اس کے سر سے گزارتے ہیں, پھر اس کی فلمیں بھی بناتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک میں یا حدیث پاک میں ان باتوں کا کوئی دور دور تک بھی خواب و خیال نہیں ہے. یہ سب باتیں جہالت کی ہیں, اور یہ جہالت ہم مسلمانوں میں, جو پاکستان کے, ہندوستان کے مسلمان ہیں خصوصاً, یہ جہالتیں اور یہ رسمیں ہندوؤں سے ہم نے لی ہیں, کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے آئے ہیں. پھر اس کے بعد جب دونوں ملک الگ ہو گئے, پاکستان علیحدہ ہو گیا, ایک اسلامی مملکت بن گیا, اس کے بعد یہاں جو کثر رہی تھی وہ ٹی وی میں پوری ہو گئی. پھر ٹی وی کا باپ وی سی آر آ گیا, پھر وی سی آر کا باپ دادا یہ کیبل اور یہ اسمارٹ فون آ گیا. تو پوری دنیا کا رابطہ, وہ کہتے ہیں کہ ایک گلوبل گاؤں ہے, یہ گاؤں دنیا ایک گاؤں کی طرح سے ہو گئی. جیسے ایک گاؤں ہوتا ہے اس میں سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو یہ نیٹ کا جو جال ہے پوری دنیا میں ایسا پھیلا, اور ہم مسلمانوں کے اندر اتنی احساس کمتری ہے, اتنی جہالت ہے, اتنا احساس کمتری ہے, جس کو دیکھ دیکھ کر دل روتا ہے کہ کاش ہماری آنکھیں کھلیں اور ہم اپنی اصلی دولت کو پا لیں. تو یہ جب سے یہ نیٹ کا سلسلہ شروع ہوا, کیبل کا سلسلہ شروع ہوا, تو مسلمانوں نے اپنے احساس کمتری کی وجہ سے اور جہالت کی وجہ سے, یعنی دین سے دوری کی وجہ سے, غیروں کے طریقوں کو اسے متاثر ہوتے رہے اور اس کو اپناتے رہے. یہاں تک نوبت آ گئی ہے کہ مسلمانوں کے اندر الا ماشاء اللہ جو بچے ہوئے ہیں سو بچے ہوئے ہیں, اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, مسلمانوں کے اندر تمام عادتیں، رسومات، تقریبات، چاہے خوشی کی ہوں چاہے غمی کی ہوں، ہر تقریب کے اندر غیروں کا رنگ ہے، اور نہیں ہے تو ہمارے اللہ کا رنگ نہیں ہے، ہمارے مالک کا رنگ نہیں ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ نہیں ہے. احکم الحاکمین جنہوں نے ہم کو پیدا فرمایا ہے وہ تو فرما رہے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے ہمارے نبی کی ذات میں ایک حسین ترین نمونہ ہے، زندگی گزارنے کا حسین ترین نمونہ. یہ ارشاد احکم الحاکمین کا ہے جنہوں نے ساری کائنات بنائی، آسمان و زمین بنائے، ہم کو پیدا فرمایا، ہمارا رزق اتارا، ہماری زندگی کے، ہماری صحت کے اور ہماری عزت کے اور ہمارے رزق کے، ہماری اولاد کے مالک اور خالق. افسوس ہے کہ ہمیں احکم الحاکمین کے وعدوں پر آج 10% بھی یقین نہیں ہے، اور غیروں کی باتوں پہ، غیروں کے وعدوں پہ، جھوٹوں کے وعدوں پہ، مکاروں کے وعدوں پہ ہمیں فوراً یقین آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری دل کی آنکھیں کھول دے اور ہم سب مسلمانوں کی جہالت کو دور فرمائے، اور قرآن پاک کو ہم غور سے پڑھیں اور اس کے کوئی مستند ترجمہ، مثلاً میں حوالہ دیتا ہوں، آسان ترجمہ قرآن جو مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہے، اور اسی طرح اور بھی مستند ترجمے ہیں، لیکن اس زمانے میں اس دور کے لیے سب سے آسان اور عام فہم یہ آسان ترجمہ قرآن ہے، جس میں مختصر تفسیر بھی ہے، زبان بہت آسان ہے، اس لیے اس سے بڑا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو ان آیتوں میں ہم غور کر کے اپنا راستہ نکال سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح دنیا کی ترقی کے لیے، دنیا میں کچھ پانے کے لیے کسی نہ کسی استاد کی ضرورت ہوتی ہے، مثلاً کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کے اور جو کہے کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، کوئی اس کو ڈاکٹر تسلیم نہیں کرتا. اسی طرح انجینئر ہے، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لے، کہاں تک بھی پڑھ لے، لیکن وہ کہے گا مجھے انگلش بہت اچھی آتی ہے اور میں پوری کتابیں پڑھ چکا ہوں، تو کوئی اس کو انجینئر تسلیم نہیں کرے گا، کوئی اپنا پروجیکٹ اس کو کام کرنے کے لیے نہیں دے گا، بلکہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا اور سند مانگے گا کہ تم نے کون سے انسٹیٹیوشن سے یہ حاصل کی ہے، سند حاصل کی ہے وہ لاؤ، اسی کے اوپر سارا کام بنتا ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے علماء کرام کی ہمیں ضرورت ہے. بغیر اس کے، جب دنیا کے معمولی سے کام کے لیے ہم بغیر سمجھے اور استاد کے بغیر وہ کام نہیں کر سکتے، استاد کے محتاج ہیں، تو دین تو انتہائی اہم چیز ہے، اس کے لیے بڑے علوم کی ضرورت ہے کہ جو شخص ان علوم کا حامل ہو اسی سے ہم دین کو سیکھیں، قرآن کو سمجھیں. غرض یہ کہ آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر احساس کمتری اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ ان کے اپنی تو کوئی یعنی تاریخ ہی نہیں ہے، مسخ ہو گئی، اپنی کوئی روایت قائم نہیں ہے، کوئی عمل جو ہے الا ماشاءاللہ ہمارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے، نمونہ مبارک سے ملتا ہوا مشکل سے ملے گا، اور غیروں کے طریقے ہماری زندگی میں خوب آ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم وانکم الینا لا ترجعون، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی فضول پیدا کر دیا کہ کھاؤ پیو اور ہگتے رہو اور آخر مر کے قبر میں چلے جاؤ. زیادہ سے زیادہ تم نے 4 فیکٹری بنا لی، 2 فیکٹری بنا لی، مکان بنا لیا، عمدہ بنگلہ بنا لیا، گاڑی بنا لی، تو یہ چیزیں منع تو نہیں ہیں، لیکن ان کو مقصود تم نے بنا لیا اور تم نے سمجھا کہ یہی ہمارا مقصود ہے. جگہ جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالی ہمیں یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں ہمارے پاس ایک دن لوٹ کر آنا ہے، اور تمہیں ہر عمل کا، ہر قول کا اور ہر لفظ کا حساب دینا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. ہمارا انجام جو وہ کہتے ہیں نا برائٹ کیریئر، بہت سے سکولوں پہ لکھا رہتا ہے برائٹ کیریئر ہے نا، اور روشن مستقبل کی ضمانت اور یہ سب چیزیں. تو اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بہت تنگ نظر ہوتے ہیں، ہر وقت یہ لگاتے رہتے پابندی، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یوں ہو جائے گا، یہ نہ کرو یوں ہو جائے گا. اور ہم کہتے ہیں کہ دنیا دار سب سے زیادہ تنگ نظر ہوتے ہیں اور مولوی بہت وسیع نظر ہوتا ہے. اس کی نظر کی انتہا آخرت اپنے انجام پر ہوتی ہے. اور ہم دنیا دار، ہم جیسے دنیا دار گھٹیا لوگ، زمینی لوگ ہیں جو ہمیشہ نیچے کی طرف دیکھتے ہیں. ہمارے شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو زمینی جانور ہوتا ہے جس کے پر نہیں ہوتے، مثلا گائے بیل بکری اور ہرن شیر وغیرہ، وہ جب آپ ان کو دیکھیں گے وہ زمین کی طرف دیکھ کے چلتے ہیں، کیونکہ ان کے مقدر میں اڑنا نہیں ہے. اور جو اڑنے والا ہوتا ہے پرندہ، اس کا بچہ بھی پیدا ہوتا ہے تو اس کی چونچ آسمان کی طرف رہتی ہے، ہمیشہ اوپر رہتی ہے. تو مسلمان کا مقدر جو اللہ نے بنایا ہے وہ تو اونچا اڑنا ہے، اونچا اڑنا ہے، آسمانوں میں اس کا بسیرا ہونا چاہیے، یعنی اللہ کا قرب اعظم اس کو حاصل کرنا چاہیے. لیکن ہم زمینی چیزوں میں ایسا پھنس گئے ہیں. تو ان زمینی چیزوں میں میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم ایسے پھنس چکے ہیں کہ یہ مٹی اور پانی کی بنی ہوئی چیزوں میں جو ہے سکون نہیں ہے. ہماری جو روح ہے یہ تو اللہ کی طرف اڑنا چاہتی ہے، اور یہ عناصر آگ پانی مٹی اور ہوا، ان چار چیزوں سے یہ سب ہمارے عناصر بنے ہیں. جسم ہے، دل ہے، آنکھیں ہیں، ان کا جو بنیاد ہے چار عناصر ہیں، آگ پانی مٹی اور ہوا. تو یہ چاروں عناصر، اور ہمارے جسم میں عناصر، زمین میں بھی یہی عناصر ہیں اور ہمارے جسم میں بھی یہی عناصر ہیں، تو یہ عناصر ان کو کھینچے رہتے ہیں، کیونکہ جنس، ہر جنس اپنے جنس کی طرف کشش رکھتی ہے. لیکن روح جو ہے ہمارے اندر وہ اس جنس سے نہیں ہے، روح کا مرکز خدا تعالیٰ کی ذات ہے. روح اپنے مرکز کو جانا چاہتی ہے، اور یہ جسم ہمارا آگ پانی مٹی اور ہوا، اور یہ زمین بھی آگ پانی مٹی اور ہوا، سو ہر چیز اپنے جنس کو کھینچتی ہے اپنی طرف. تو ہمارا جسم اڑ نہیں پا رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے روح کو اتنا طاقتور کر لیں، اتنا طاقتور کر لیں کہ ہم اس روح کے، اس روح کو اپنے جسم کو، یہ روح اتنی طاقتور ہو جائے کہ اس کشش سے وہ آزاد ہو جائے، آزاد ہو جائے. اور اس کا طریقہ خدا تعالیٰ کی یاد ہے. اور خدا تعالیٰ کی یاد دو قسم کی ہے، ذکر اللہ جسے کہتے ہیں، ایک پازیٹو اور ایک نیگیٹو، ایک مثبت اور ایک منفی. تو مثبت یاد وہ ہے مثلا نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، تلاوت کرنا، ذکر اللہ کرنا، خیر خیرات کرنا، عمرہ کرنا، جو احکامات خدا تعالیٰ نے ہم کو کرنے کے لیے فرمایا ہے اس کو کہتے ہیں عبادات مثبتا، یعنی پازیٹو، پازیٹو ورشپ. اور ایک ہے نیگیٹو ورشپ، منفی عبادات. یہ وہ باتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہماری بھلائی کے لیے، قرآن کریم کس کے لیے ہے؟ ہماری بھلائی کے لیے. جیسے ایک باپ کا کوئی بچہ باہر چلا جاتا ہے، بیرون ملک جاتا ہے پڑھنے کے لیے یا جاب کے لیے، تو باپ اس کو نصیحتیں کرتا ہے کہ بیٹا دیکھو فلاں جگہ جا رہے ہو، فلاں ملک جا رہے ہو، تو ایسے ایسے کام نہ کرنا، اس چیز سے بچنا. یہی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمایا ہے کہ تاکہ میرے بندے مجھ سے دور نہ ہو جائیں. نافرمانی میں مبتلا ہو کے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میرے بندے مجھ سے دور ہوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بعض برے کاموں، یہ بھی یاد رکھو کہ دین میں سختی نہیں ہے، دین تو بہت آسان ہے اور مزیدار بھی ہے، لیکن ہم نے دین کو سمجھا نہیں صحیح طریقے سے، اس لیے ہمیں دین مشکل معلوم ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو آسانی ہی آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے برے ہی کاموں سے منع فرمایا، مثلا سود سے منع فرمایا. تو اللہ سے بہتر کون جاننے والا ہے ہماری بھلائی کا؟ لیکن آج ہمارے یہاں چپے چپے پہ سود کو ترقی کی علامت سمجھتے ہیں، ترقی کے لیے ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کتنے لوگ بینکوں سے سودی بینکوں سے فارغ ہو کے بعضوں نے خودکشی بھی کی. کیا وجہ ہے؟ ہمارے اپنے جاننے والے ہیں بعض لوگ. کسی کو ہم نے سودی کام کے بعد خوشحال نہیں دیکھا, تنگی میں ہی مرتے ہوئے دیکھا. میں گواہ ہوں, میری عمر 63 برس ہے, میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ پریشان حالی میں مرے, تنگی میں مرے سود کے باوجود. یہ تو مشاہدہ ہے, اور مسلمان کے لیے تو اللہ کا فرمان کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ سود جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا. تو غرض یہ کہ اصل بات بنیادی یہ ہے, کہیں بات طویل نہ ہو جائے, کہ اللہ حکم الحاکمین ہماری سب سے زیادہ بھلائی چاہنے والے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. لہذا اللہ تعالیٰ نے صرف وہی کام منع فرمائے ہیں جو برے ہیں, مثلا سود ہے, رشوت ہے. کون انسان عقل مند دنیا میں ہوگا, چاہے وہ رشوت خور کیوں نہ ہو, لیکن رشوت خور بھی کہے گا کہ رشوت لینا اچھی بات نہیں ہے. کوئی دنیا کا چور ایسا نہیں ہوگا کہ وہ کہے گا کہ بھائی چوری کرنا اچھی بات ہے. کوئی شراب خور شرابی نہیں کہے گا کہ شراب پینا اچھی بات ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے برے کاموں کو منع فرمایا ہے. اچھے کاموں کو تو کرنے کا حکم فرمایا ہے, لیکن برے کاموں کو منع فرمایا ہے کہ برا کام نہ کرو. تو یہ عبادات منفیہ ہیں کہ جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے ہم پورے پورے رک جائیں, اور ہم اپنی دنیاوی زندگی کو بھی مزیدار بنا لیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا. اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے نیک عمل کیا اور وہ مومن بھی ہے, اور وہ مرد ہے یا عورت ہے, دونوں میں کوئی یہ اس معاملے میں دنیا دین کے معاملے میں کوئی خصوصیت نہیں ہے. اگر مرد اچھا زیادہ کام کرے گا, نیک عمل کرے گا, تو اللہ کا زیادہ مقرب بنے گا, اور اگر عورت زیادہ اس سے آگے بڑھ جائے گی تقوی میں عبادت میں, تو عورت کو زیادہ اونچا مقام ملے گا. تو من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن, اور ایمان شرط ہے, ایمان کے بغیر اللہ کے یہاں کوئی عمل قبول نہیں ہے. تو فلنحيينه, اللہ فرماتے ہیں فلنحيينه, ہم ضرور بالضرور اس کو ایسی زندگی دیں گے, بالطف زندگی. فلنحيينه حیاتا طیبہ, ہم اس کو بالطف زندگی دیں گے. آج اگر کسی بڑے سے بڑے فیکٹری اونر کے سر پہ قرآن پاک رکھ کے پوچھا جائے کہ بھائی تم کس حال میں ہو, اگر وہ دیندار نہیں ہے, دین سے دور ہے, تو وہ دل سے اگر اقرار کرے گا یہی کہے گا کہ میں پریشان, دو میلے بھی چل رہی ہوں, چار میلے بھی چل رہی ہوں, کہے گا بھائی بہت پریشان ہوں, رات نیند نہیں آتی, نیند کی دوا کھانی پڑتی ہے, کوئی سکون کا خمیرہ چاہیے, کوئی سکون کی دوا چاہیے. تو وجہ یہی ہے کہ مال ہو یا غریبی ہو, ہم قرآن و حدیث کو چھوڑے بیٹھے ہیں, اس وجہ سے ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہے, امن نہیں ہے. میں بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی دولت دی ہے, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے استفادے کی توفیق دے. اور اللہ نے خود فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس کتاب کے اندر کہیں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور آگے ایک نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو یہ ھدی للمتقین, یہ ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. معلوم ہوا کہ جو اللہ سے ڈرتا نہیں ہے وہ اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. تقوی شرط ہے, تقوی اس کے لیے شرط ہے اللہ سے ڈرنا. اس کتاب سے فائدہ وہی اٹھا سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. اب ڈرنے کے کیا معنی ہیں؟ ڈرنے کے معنی یہی ہیں, تقوی کے معنی یہی ہیں کہ ہم ان کاموں کو کریں جن کا اللہ نے حکم دیا, اور ان کاموں سے خوب بچیں جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے, تب جا کے اس کو متقی کہیں گے. متقی کے بارے میں بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی متقی آدمی تو وہی ہو سکتا ہے جو ہر وقت تہجد پڑھ رہا ہے, نوافل پڑھ رہا ہے, خوب صدقہ خیرات کر رہا ہے, اور مسجد میں ہی بیٹھا رہتا ہے ہر وقت. تو بھائی یہ غلط فہمی ہے. متقی اور تقوی, یہ متقی اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچتا ہے, گناہوں سے بچتا ہے, اور اس سے اگر کوئی خطا ہو جائے تو خدا تعالیٰ سے نادم ہو جاتا ہے, معافی مانگتا ہے, اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے سے بہت خوش ہوتے ہیں. جو گناہگار تو ہے لیکن معافی مانگ رہا ہے, نادم ہے, کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، کمزور ہوں میں، ایمان کمزور ہے، معاف کر دیجئے. جیسے ہی ندامت دل میں پیدا ہوتی ہے، خدا تعالیٰ اسی وقت وہاں سے مغفرت کا پروانہ جاری کر دیتے ہیں. تو میرے دوستو اور عزیزوں، قرآن پاک ہمارے پاس ایک بڑی دولت ہے، اور اس کو سمجھ کر پڑھنا تو بڑی اعلیٰ بات ہے، لیکن بے سمجھے پڑھنا بھی بے فائدہ نہیں ہے. ایک یہ بھی غلط فہمی بعض لوگوں نے پھیلا دی ہے، اور اس پر بڑی محنت بھی کی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کو ہمیشہ سمجھ کر پڑھنے ہی میں فائدہ ہے، بغیر سمجھے پڑھنے میں فائدہ نہیں ہے. تو یہ بالکل، جو آدمی یہ کہے سمجھ لیجئے کہ یہ بددین اور گمراہ آدمی ہے. اب کیا دلیل ہے؟ ہمارے شیخ رحمہ اللہ نے اس کی دلیل فرمائی. کیا قرآن پاک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پاک کے ہر حرف پر 10 نیکی ہے. ہم سب جانتے ہیں نا، ہر ایک حرف پڑھا 10 نیکی، اور یہی نیکی نماز کے اندر قرآن شریف پڑھتا ہے تو یہ نیکی ایک حرف پر 100 بڑھ جاتی ہے، 100 ہو جاتی ہے، ایک حرف پر 100. آپ چھوٹی سے چھوٹی سورت پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھی، چھوٹی سورت پڑھی، آپ کی کتنی نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں نماز میں. غرض یہ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکی ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف الگ حرف ہے اور لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے. تو اس طرح سے 30 نیکیاں ہو گئیں صرف الف لام میم پڑھنے سے. اب جب ہم نے الف لام میم پڑھا، دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا عالم، کوئی مفسر، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں، الف لام میم، اس طرح الف لام میم اور آگے بھی ہیں بہت سے، کاف ہا یا عین صاد بعضی صورتوں کے شروع میں ہیں، تو یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے کوئی معنی بیان نہیں کر سکتا. اسی کیا معنی؟ اب بتائیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الف لام میم پر 30 نیکیاں فرمائی ہیں، تو پھر اس کا پڑھنا بے سمجھے بے فائدہ ہوا؟ بتائیے. تو اس کو پڑھنا ہر حرف کے اوپر ہے. یہ بعض گمراہ لوگ جو ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور ان کا حال وہی ہے کہ جو آدمی انگریزی پڑھتے انگریزی جانتا ہے، وہ انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ کے کہے کہ میں انجینئر ہو گیا، نہ کسی انسٹیٹیوشن میں پڑھا، نہ اس کا کوئی استاد ہے. آپ اس کو مانیں گے؟ اس سے آپ کام لینا پسند کریں گے؟ ہمیشہ آپ اس کی کوالیفیکیشن مانگیں گے، کس انسٹیٹیوشن سے آپ نے پڑھا، کس کی آپ نے شاگردی میں سیکھا ہے کام. دنیا کے ہر کام میں ہمیں مانگتے ہیں، لیکن دین میں ہم یہ جو موبائل ہے اس میں اس کی سن لیا، اس کا ٹاکرا سن لیا، اس کا مذاکرہ سن لیا، فلاں صاحب بھائی بڑے مشہور ہیں، ان کے اتنے فالوور ہیں اور 1,00,000 فالوور ہیں. اگر حقیقت میں دیکھیں تو یہ فالوور کیوں بڑھ رہے ہیں؟ یہ اس لیے بڑھ رہے ہیں، ایک بات تو یہ کہ ہم خود دین نہیں جانتے. اس نے چٹ پٹی مسالہ لگا کے تقریر کیوں، واہ بھائی واہ واہ، میں تو اس کو فالو کرتا ہوں. وہ تو کہتا ہے بھائی پردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے بھائی چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے یہ سب مولویوں نے تنگی مچائی ہوئی ہے، ڈنڈا لے کے ہمیں دوڑایا ہوا ہے، کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے بھائی میں تو اس کو کیوں، نفس کی خواہش. یہ جو میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت تو ٹھکانہ ان لوگوں کا ہے جو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے، کہ کل مجھے اپنے ہر عمل کا حساب دینا ہے، اور کیا عمل کرنا ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اس میں سب اللہ نے بتلا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھلایا، اور صحابہ نے اس کو فالو کر کے دکھلایا، اور اولیاء کرام نے اس کو فالو کر کے دکھلایا، کہ اللہ نے ایسی قوم پیدا کی ہے کہ تاکہ کل کوئی انسان یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہم اس دور میں کیسے عمل کر سکتے تھے، اس دور میں بھی اولیاء اللہ ہیں جو قرآن و حدیث پہ پورا پورا چل رہے ہیں. تو میرے دوستو یہ فکر کی بات ہے ہمارے لیے. میں نے بچپن میں کوئی کتاب میں پڑھا تھا کہ جو شتر مرغ ہوتا ہے نا، آسٹرچ، آج ہماری حالت آسٹرچ جیسی ہو گئی ہے. آسٹرچ کیا کرتا ہے، جب سامنے کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو فوراً اپنا منہ ریت میں گھسا دیتا ہے، اس سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بالکل محفوظ ہوں، خطرے سے میں بچ گیا. ہماری بالکل آج وہی حالت ہو چکی ہے. میرے بچپن کا واقعہ میں پہلے بھی مجھے یاد آ جاتا ہے، مجھے اس سے عبرت ہوتی ہے، اس لیے میں سنا دیتا ہوں کہ میرے بچپن میں بھائی صاحب نے کبوتر پالا ہوا تھا، اور کبوتر اور کبوتری جوڑا جو ہوتا ہے، اور پنجرا تھا اس میں وہ رہتی تھی. تو ایک دن وہ کبوتری جو ہے وہ دانہ چگ رہی تھی، گھر کے صحن میں پھرتی رہتی تھی، اچانک سے وہ دیکھا کہ منڈیر کے اوپر ایک بلّا موٹا تازہ آ گیا، اور جیسے ہی کبوتری دانا چھک رہی تھی جیسے ہی اس نے اس کو دیکھا کبوتری میں سامنے تھا اس نے اپنی آنکھیں یوں ایسے بند کر لی خوف کے مارے اس کی آنکھیں بند کر لی اور بلے نے کود کے آرام سے اس کو شکار کر لیا تو ہم لوگوں نے اپنی آنکھیں قرآن پاک سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے سے بند کر رکھی ہیں ہم اس خیال میں ہیں کہ ہم جب موت آئے گی تو ہم کوئی عذر کوئی بہانہ کر دیں گے وہاں یا اللہ یہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے سمجھانے کو یہاں سے دفتر لے چلے آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے تہمتیں چند سر اپنے گھر چلے وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے اللہ میں یہ مجبوری تھی یہ مجبوری تھی اللہ کہیں گے تمہارے ہی ماحول میں تمہارے ہی معاشرے میں میرے ایسے بندے بھی تھے جو پورا پورا میری تابے داری کرتے تھے اور ان کو بھی روٹی کی حاجت تھی ان کے ساتھ بھی پیڑ لگا ہوا ہے ان کو بھی کپڑے کی حاجت تھی ان کو بھی چھت کی حاجت تھی ان کے بھی بیوی بچے ہیں ان کے ساتھ دکھ بیماری تھی سارے مسائل جو تمہارے ساتھ تھے وہی ان کے ساتھ بھی وہ کیسے عمل کر رہے تھے دین پر تو یہ ہمارے بہانے ہیں میرے دوستو وہاں کام نہیں آئیں گے وہاں کام نہیں آئیں گے یہ بہانے یہ ادھر سارا قرآن ان چیزوں سے بھرا پڑا ہے اللہ تعالیٰ نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ دیکھو شیطانی راستے پر نہ چلنا اور ہم جو بتا رہے ہیں اللہ اور رسول کے راستے پر چلنا وہی راستے پہ تمہاری دنیا کی فلاح بھی ہے اور آخرت کی فلاح بھی اسی میں ہے باقی رہا رزق کا معاملہ کہ بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ انسان گناہوں میں پڑا ہوا ہے سود بھی کھا رہا ہے چمکیلی گاڑیوں میں پھر رہا ہے بنگلہ بھی بنا رہا ہے تو میرے دوست یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے یہ دھوکا ہے قرآن پاک میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی اولادوں سے اور ان کے مالوں سے اے رسول آپ دھوکا نہ کھائیے جو اتنی اولادیں ہم ان کو دے رہے ہیں اور جو مال ان کو اتنا دے رہے ہیں کافروں کو اور ظالموں کو آپ اس سے دھوکا نہ کھائیے ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون تم کھا لو پی لو تھوڑا سا یہ زندگی تھوڑی سی ہے نا دنیا کی تم کھا لو پی لو لیکن یاد رکھو کہ تم مجرم ہو ایک دن ہم تم کو پکڑنے والے ہیں تو یہ ڈھیل ہوتی ہے ہم اس سے دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ بھائی وہ گناہ بھی کر رہا ہے سود بھی کھا رہا ہے رشوت بھی لے رہا ہے گانے بجانے بھی خوب چل رہے ہیں پٹاخے بھی خوب پھوٹ رہے ہیں تبلے باجے بھی خوب ہو رہے ہیں واہ بھائی کیا شان و شوکت ہے یقیناً خدا تعالیٰ کا ان پر بڑا فضل ہے نہیں میرے دوستو یہ دھوکہ ہے یہ میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے اے بھائی آنکھ کھولو نہ کیا کر رہے سونا مت دوزانہ ہو کے بیٹھو اگر نیند آ رہی تو ابھی تو دھوکا نہیں کھانا یہ جو چمک دمک اور دولت اور یہ مال و دولت کے ڈھیر اور ترقی ہے یہ ان کو ڈھیل دینے کے لیے میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب تم کسی گناہگار کو دیکھو کہ اس کو خوب مال عطا ہو رہا ہے خوب عیش ہے اس کے پاس اور ساتھ میں گناہ بھی چل رہے ہیں تو ڈرو عبرت پکڑو کہ خدا تعالیٰ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے دھوکہ مت کھاؤ مال تو تقسیم جو ہے اللہ کی ایک ہے ایک دیندار آدمی بھی مالدار ہو سکتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر تھے ساتھ میں اللہ نے ان کو کتنی بڑی بادشاہت دی تھی تو مال کا تعلق اللہ کی رضا سے نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے کسی کو کم دیا کسی کو زیادہ دیا لیکن میرے دوستو کامیاب تو وہی ہے جو اللہ اور رسول کے راستے پر چل رہا ہے چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں دوستو بس ان کے نشان کے ساتھ ہمیں اللہ اور رسول کا راستہ دیکھنا چاہیے عقل سے کام لینا چاہیے کہ ہمارے لیے بھلا کیا ہے ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ معاملہ کس سے پڑے گا کس کا سامنا ہمیں کرنا پڑے گا وہاں جو سوال جواب ہوگا اس کا ہمارے پاس کیا جواب ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے عقل سے کام لینا ہے معاشرے کو دیکھیں گے اسی رو میں بہہ جائیں گے ہمیں دیکھنا ہے اولیاء اللہ کا راستہ ہمیں دیکھنا ہے اللہ اور رسول کا راستہ وہی راستہ کامیابی کا راستہ ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بھی دے اور قرآن پاک کی عظمت اور اس کی قدر اور اس کی اتباع کی توفیق دے حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آتا جاتا تھا حاجت کے لیے بیت المال سے پیسے اس کو دیتے تھے امیر المومنین تو بار بار وہ آتا تھا تو ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جا خدا کی کتاب پڑھ یعنی قرآن مجید کو پڑھو وہ چلا گیا پھر اس کے بعد ایک مدت وہ واپس نہیں آیا تو حضرت عمر کو فکر ہوئی کہ کیا بات ہے تو بار بار آتا تھا کہاں گیا ایک مرتبہ ملاقات ہو گئی تو شکایت کی کہ بھائی کیا بات ہے، تم اب آتے نہیں. کہا کہ تم نے مجھے ایک ایسی نصیحت کی تھی اور میں نے خدا کی کتاب میں وہ چیز پا لی ہے جس سے مجھے اللہ نے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا. عمر کے دروازے سے خدا کی کتاب. پانی؟ ہاں بیٹا پانی جگ میں لے آؤ اور گلاس بھی لے آؤ. تو کہا کہ مجھے اس کتاب نے عمر کے دروازے سے مستغنی کر دیا، میں نے وہ چیز پا لی اس میں خدا کی کتاب میں، اب مجھے تمہارے پاس آنے کی حاجت نہیں ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جس شخص کے سینے میں قرآن ہو، چاہے اس نے قرآن پاک کو ویسے ہی سیکھ لیا پڑھنا، چاہے اس نے حفظ کیا ہو، حفظ تو اور اعلیٰ ہے کہ اس کا سینہ ہی حامل قرآن ہو گیا. جیسے میں نے حدیث پڑھی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے معزز لوگ کون ہیں. ہماری نظروں میں معزز لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑی گاڑی میں، بڑے بنگلے میں، ہزار دو ہزار گز کے بنگلے میں رہتے ہیں، مال و دولت کے ڈھیر لگے، نوکر چاکر ہیں، بڑی شان و شوکت ہے بھائی. میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہماری نظروں میں وہ لوگ معزز ہیں. اب ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہمارا فیصلہ درست ہے یا اللہ اور رسول کا فیصلہ زیادہ اچھا ہوگا. اللہ اور رسول کا فیصلہ زیادہ محکم اور سچا ہوگا. تو اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اشرف امتی حملۃ القرآن، کہ میری امت کے معزز اور شریف لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے. یہ حفاظ کرام ہے نا. یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا. اور رسول ہوتا ہے سفیر، ہر رسول اللہ کا سفیر ہے، اور سفیر کی زبان اپنے ملک کے بادشاہ کی زبان ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اللہ کی، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی زبان ہے گویا. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہم کس کو معزز سمجھتے ہیں اور اللہ رسول نے کس کو معزز. دیکھیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا مقام تھا، سب جانتے ہیں. رنگ کے بھی کالے تھے، غلام بھی تھے، حبشی تھے، کوئی خوبصورت نہیں تھے، لیکن ان کا مقام کیا تھا سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارے شیخ فرماتے تھے رنگ کالا تھا لیکن دل اجالا تھا، ان کے قلب میں جو ایمان کی کیفیت تھی. تو میرے دوستو یہ ہے، ہم اپنے دل کو بنائیں، اپنی قیمت کو بڑھائیں. آج ہم نے قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنی قیمت کو گھٹا دیا ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے قلب میں ایمان، دیکھو بھائی پانی وہ لینے گئے تھے، کیا ہوا، گلاس لائے، ہاں پلا دو بیٹا. تو جس کے سینے میں قرآن ہو اور اس نے کسی اور شخص کو دیکھ کر یہ حرص کی، یہ سمجھا کہ خدا نے اس کو مجھ سے بڑی نعمت دی ہے، میرے سینے میں قرآن اور میں کسی دوسرے کو کسی بھی نعمت میں، حسن میں، مال میں، شان و شوکت میں، عزت میں، مرتبے میں دیکھ کر میں یہ سمجھوں کہ مجھ سے بڑھ کر نعمت دیا گیا ہے، تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس نے خدا کی بڑھائی ہوئی چیز کو گھٹا دیا اور خدا کی گھٹائی ہوئی چیز کو بڑھا دیا. اللہ تو فرما رہے ہیں دنیا ملعون ہے، اللہ کی رحمت ملعون مانے اللہ کی رحمت سے دور ہے، سوائے اس کے کہ آدمی اس سے خیر کا کام لے تو پھر وہ رحمت ہی رحمت ہے، اور اگر اس سے بدی کا کام کرتا ہے اور اللہ سے غفلت کرتا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی واہ اس کے بڑے مزے ہیں اور میں قرآن اپنے سینے میں. بات یہ ہے کہ یہ بات سمجھانے والا اور دل میں اتارنے والا تو کوئی ہونا. بچے ہمارے حفظ کر لیتے ہیں لیکن ان کو عموماً معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کیا دولت حاصل ہو گئی. تو یہ ہمارا ماحول، ہمارے والدین، ہمارے والدین کی تربیت اور ہمارا ماحول اس چیز کو دل میں اتارتا ہے. بچوں کی تربیت والدین کرتے ہیں، تو اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو بچہ بھی ویسے ہی نکلے گا، اور اگر ماحول ہمارا خراب ہوگا، گناہوں کے اندر ہم ملوث ہوں گے، غفلت ہوگی، تو بچے کو بھی اس دولت کی قدر نہیں ہوگی، قدر نہیں کرے گا. تو اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر نصیب فرمائے. قرآن پاک ایسی دولت ہے. میرے پاس اور مضامین تھے لیکن چونکہ بیان بھی دیر سے شروع ہوا اور اب وقت بھی کافی ہو گیا تو اب دعا کر لیتے ہیں، ورنہ میں میرا ارادہ تھا کہ میں بتاتا کہ قرآن پاک کی دولت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی محبوب ترین ہستی اور اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بزرگ تر ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کی چاہت اور آپ نے جو چیز مانگی وہ سب سے بڑھیا چیز مانگی، آپ نے ہمیشہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ سب سے بڑھیا چیز مانگیں گے. ہماری چیزیں تو میں یہ جو عرض کر رہا تھا کہ یعنی مٹی پانی والی چیزوں پہ ہوتی ہیں, لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اپنے لیے روتے تھے بلکہ اپنی پوری امت کے لیے رویا کرتے تھے. تو یہ حدیث کی کتاب میں سنانا چاہتا تھا کہ اس میں ایسی ایسی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے متعلق مانگی ہیں کہ بڑے بڑے واسطے دے کر, جیسے ہم کسی دنیا کے حاکم کے پاس جاتے ہیں اور سفارش کا اگر ہماری ہوتی ہیں سفارشیں جان پہچان, تو ہم ان کی سفارشیں لے کر جاتے ہیں کہ ذرا یہ کام کر دیجئے ہمارا, فلاں کی سفارش فلاں کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تعالیٰ کی صفات کے واسطے دے دے کر, ایک واسطہ نہیں درجن واسطے درجن واسطے, ایک ایک دعا میں دے کر اللہ سے مانگا کیا ہے. محلات نہیں مانگے, سونے کے پہاڑ نہیں مانگے, شان و شوکت نہیں مانگی, بادشاہت نہیں مانگی, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ تعالیٰ سے التجا کی اتنے سارے واسطے دے کر. ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا کہ کیسے کیسے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیے اور ہمیں سکھلایا کہ کیا مانگو. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب همی. اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے, قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے. ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور بصری, اور میری آنکھوں کا نور بنا دیجیے. یہ مانگنے کی چیز میرے دوستو, ہم کیا مانگتے ہیں. آپ دنیا مانگے کوئی منع نہیں, جائز دنیا مانگے, مال مانگے کوئی گناہ نہیں, بلکہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہاں تک سکھایا کہ اگر تمہارا تسمہ بھی ٹوٹ جائے, وہ بھی تسمہ کتنی حقیر چیز ہے, وہ بھی اللہ سے مانگو, مال بھی مانگو اور ترقی بھی مانگو, لیکن وہ ترقی جو ہمارے دین کے لیے رکاوٹ بن جائے, اللہ سے دوری کا سبب بن جائے وہ منع ہے. مال مانگنا کوئی گناہ نہیں. تو غرض یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے واسطے دے کر کیا مانگا کہ اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دیجیے, میری آنکھوں کا نور بنا دیجیے, اور نور بصری و جلا احزنی, میرے غم کی کشائش بنا دیجیے. آج ہر آدمی کتنے غم میں مبتلا ہے, لیکن اگر اخلاص کے ساتھ محبت کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کیا کرے, خدا کی قسم اس کا دل ہلکا ہونا شروع ہو جائے گا اور دل میں ایک خوشی داخل ہوگی اور اتنا نور معلوم ہوگا کہ کہے گا کہ ہائے میں نے زندگی ضائع کر دی, پہلے ہی کیوں ہی نعمت میں نے نہیں اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھایا. بشرطے کہ اخلاص اور محبت ہو, اس سے تعلق پیدا ہو جائے. تو نور بصری و جلا حزنی و ذهاب همی, اور میری تمام فکروں اور پریشانیوں اور مصیبتوں اور تشاویش, جس کو آج ٹینشن کہتے ہیں, تو یہ ٹینشنوں کا علاج قرآن پاک کی تلاوت, سمجھے یا بغیر سمجھے. سمجھنا اور اعلیٰ ہے, لیکن سمجھنے کے لیے یاد رکھیے کہ کوئی آدمی دعویٰ کرے کہ میں نے عربی سیکھ لی ہے اب میں قرآن سمجھ سکتا ہوں, یہ بالکل گمراہی کا راستہ ہے, بالکل گمراہی ہے. ایسے آدمی کا بیان ہرگز نہ سننا چاہیے جو یہ دعوے کرتا پھرے, جو عربی سیکھ لے اور قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دے. یہ آج کل بہت ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. ہمیشہ کسی مستند عالم, جس کو لوگ علماء مستند کہیں کہ ہاں بھائی یہ عالم مستند ہے اور یہ قرآن و حدیث کو صحیح بیان کر سکتا ہے, کیونکہ اس کے بڑے اصول ہوتے ہیں قرآن پاک کو بیان کرنے کے. ہر آدمی عربی سیکھ کے نہ اس کو سمجھ سکتا ہے نہ اس کو بیان کر سکتا ہے. تو مستند عالم جو ہو اس کا ترجمہ وہ پڑھنا چاہے تو پڑھے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے, اس سے بھی اچھی, یہ بزرگوں کی کتابیں ہیں, ہمارے شیخ کی بھی ہیں اور بزرگوں کی بھی کتابیں ہیں, وہ کتابیں پڑھیں. یہ سب قرآن و حدیث ہی کی آسان آسان تشریحات ہوتی ہیں. جو صحیح بزرگ ہیں, اللہ والے بزرگ ہیں, وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے ہیں, بلکہ تمام کی تمام باتیں قرآن و حدیث سے مستنبط ہوتی ہیں. تو اس سے انسان کو جلدی انشراح اور انسیت ہوتی ہے اور جلدی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. بات وہی, لیکن وہ گاڑی گاڑی بات ہے اور یہ ہلکی ہلکی آسان بات ہے, زود ہضم غذا ہے یہ. بس اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پاک کی دولت کی اللہ تعالی ہمیں قدر نصیب فرمائے, اس کی اتباع نصیب فرمائے. اور جو کچھ میں نے عرض کر دیا, اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے, اور ہم سب کو ہر مسلمان کو اللہ تعالی قرآن پاک سے ایسا تعلق اور لگاؤ پیدا فرما دے. ماشاءاللہ یہ ہمارے پڑوسی ہیں, عادل نور نام ہے نا, نور عادل انوار عادل, چلے مجھے نام تو تھوڑا بہت یاد رہا آپ کا, انوار عادل صاحب ہیں ماشاءاللہ. ان کی بچی کے متعلق مجھے گھر والوں نے بتایا کہ اپنے شوق سے قرآن شریف حفظ کیا. یہ بڑی بات ہے, شوق ہونا بڑی بات ہے. ایک بچہ ڈنڈے کے زور پر پڑھتا ہے, زبردستی ہے، مجبوری ہے کہ بھئی ماں باپ نے ڈال دیا، لیکن ایک بچہ اپنے شوق سے حفظ کرتا ہے تو یہ بڑی نیکی کی بات ہے، بڑی ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی. اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ اس نے بہت جلدی ماشاءاللہ، ظاہر ہے شوق جس کو ہوتا ہے وہ کام جلدی کر لیتا ہے. ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جب حج پہ تشریف لے جا رہے تھے اتفاق سے، رمضان کا مہینہ تھا، کیونکہ پہلے کئی مہینوں کے سفر ہوتے تھے حج پہ جانے کے لیے، تو رمضان درمیان میں آ گیا اور حافظ کوئی تھا نہیں، اتفاق ہے، تو وہ خود بھی حافظ نہیں تھے، لیکن ان کا سنا ہے انہوں نے ایک پارا روزانہ دن بھر میں حفظ کر کے رات کو سنا دیا کرتے تھے، اس طرح پورا قرآن انہوں نے حفظ کر لیا. تو یہ شوق کی بات ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ اس بچی نے بہت جلدی حفظ کر لیا اور بچوں کے مقابلے میں، اور بہت اچھا اور پکا حفظ کیا ہے. اللہ تعالیٰ استقامت دے اور اس سے صحیح استفادے کی توفیق بھی اس بچی کو بھی، مجھ کو بھی، میرے گھر والوں کو، سب کو دے. اور ایک مولانا سہیل صاحب بھی ہمارے پڑوسی ہیں، ان کی بیٹی نے ناظرہ قرآن پاک ختم کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کا اور جتنے ہی بچے پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا سب کا قبول فرمائے، اور ان کے والدین کی جو ان کے پیچھے محنت ہے، ان کو لانا لے جانا، ان کا خیال رکھنا، کھانا پینا وغیرہ سب چیز، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی قبول فرمائے، ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنا نصیب فرمائے. یہ لگا دو، مختصر سی دعا کر لیتے ہیں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى العالمين مالك نعمكم فرما. الله تعالى ہمارے گناہوں کو چھوٹے ہوں بڑے ہوں، چھپ کے کیے ہوں، جان کے کیے ہوں، ایمانی کمزوری سے کیے ہوں، نفس کی خواہش کی وجہ سے کیے ہوں، اے اللہ کسی طرح کے بھی گناہ ہوں، اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے. اے کریم مالک معاف فرما دے. اے بہت رحم کرنے والے مالک معاف کر دے. اللہ یہ مبارک راتیں ہیں، مبارک مہینہ ہے، مبارک اوقات ہیں، اے اللہ آپ کی رحمت کے دروازے بھرپور کھلے ہوئے ہیں. اے اللہ آج اس امت پر کسی فرد، کوئی فرد ایسا نہ ہو جس کی آپ معافی نہ فرما دیں، جس کی توبہ آپ قبول نہ فرمائیں، ایسا کوئی شخص نہ ہو. اے اللہ پوری امت کی توبہ کو توبہ کی توفیق دے دیجئے اور ہماری توبہ کو اپنے فضل سے قبول فرمائیے. اللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آئندہ آپ کے فرمان مبارک کے مطابق چلنے کی کوشش کریں گے. اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری توبہ کو قبول فرمائیے، ہم سب کو معاف فرما دیجئے، ہم سب کمزور ہیں، ہم سب محتاج ہیں. اور اے اللہ جس کو آپ اپنا بنانا چاہیں وہ کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی آپ سے دور ہو، جس کو آپ کھینچنا چاہیں، اے اللہ پھر ساری کائنات کی طاقت بھی مل کر یہ معاشرہ، یہ ملک، یہ حکومت، ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں مل کر بھی آپ سے جدا کرنا چاہیں تو جدا نہیں کر سکتے. اے پیارے مالک ہم سب کو جذب فرما لیں. اے اللہ آپ کو اس محبت کا واسطہ جو آپ کو اپنے بندوں سے ہے. اے اللہ ہم تو کیا محبت کریں گے آپ سے، آپ کو اپنے بندوں سے بے پناہ محبت ہے. اے اللہ اسی محبت کا ہم واسطہ دیتے ہیں کہ آپ کو اس محبت کا واسطہ اور آپ کو اپنے حبیب کے راضی کرنے کا واسطہ، کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو جائے گا اے اللہ آپ خوش نہیں ہوں گے، آپ ضرور اپنے حبیب کو راضی کر دیں گے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت تک راضی نہ ہوں گا جب تک کہ میری امت کا ایک ایک فرد جنت میں نہ چلا جائے. اے اللہ بس اس محبت کا واسطہ، اے پیارے اللہ اپنے حبیب باغ کو خوش کر دیجئے، اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو خوش کر دیجئے اور ہم سب کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ پوری امت کو معاف فرما دیجئے. آج جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو کچھ ساری دنیا کے اندر مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں، اے اللہ یہ ہماری شامت عمل ہی کی وجہ سے ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالت ہو چکی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے اور ہمیں راہ راست پہ لا دیجئے. اور اے اللہ قرآن پاک کی جو عظیم الشان دولت ہے، اے اللہ ہم میں سے ہر مسلمان کے قلوب میں اے اللہ اس کی عظمت کو اتار دے، اس کی محبت کو اتار دے. اس کی تلاوت کو صبح و شام کا اے اللہ ہمارے لیے وظیفہ بنا دے. اور اے اللہ یہ ہم عاملوں کے پاس جا رہے ہیں, ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, ٹینشن سوار ہے اور نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, سارے کا سارا علاج اس قرآن پاک میں موجود ہے. اے اللہ ہمیں اس سے گہرا لگاؤ اور تعلق اور محبت نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کو, اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما, اس سے خوب گہرا تعلق نصیب فرما دے, اس سے محبت نصیب فرما دے اور اس کی صبح و شام تلاوت کو ہمارا رزق اور وظیفہ بنا دے. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا نہیں بھی کہا یا تمنا رکھتے ہیں نہیں بھی رکھتے, اے اللہ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما, سب بیماروں کو صحت عطا فرما, مجھ سمیت ہر مسلمان کی کسی بھی پریشانی ہو, کوئی بھی پریشانی ہو, اے اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما, اس کے مسائل کو حل فرما, ہر مسلمان کو خوب کشادہ اور وسیع روزی نصیب فرما, آسان حلال اور برکت والی روزی نصیب فرما. اے اللہ ہر مسلمان کو خوب خوشحالی عطا فرما, خوب قوت عطا فرما. اللہ مسلمانوں کو شان و شوکت اور غلبہ اور عزت عطا فرما. اور اے اللہ کفر کو مغلوب فرما دے, کفر کو مغلوب فرما دے, کفر کو ذلیل و خوار کر دے. اے اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے دے, ان کو توفیق توبہ دے دے. جو لوگ مسلمانوں کو ستا رہے ہیں فلسطین میں ہوں یا کہیں پہ بھی ہوں, اے اللہ ان کو ہم آپ سے ان کے لیے سب سے پہلے توفیق توبہ مانگتے ہیں کہ اللہ ان کو ایمان کی نعمت سے سرفراز فرما دیجئے. اے اللہ لیکن اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے, ایمان نہیں ہے, تو اے اللہ جس طرح وہ مسلمانوں کو ظلم کر رہے ہیں, ستا رہے ہیں, جان کے در پہ ہیں, اور کتنے معصوم بچوں کو ان درندوں نے شہید کر دیا. انسانیت کے علم بردار یہ درندے, یہ انسان کی کھال میں بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ نے, اے اللہ آپ نے ان کو بے نقاب کر دیا ہے, لیکن پھر بھی ہم مسلمانوں کی آنکھیں پوری طرح نہیں کھلی, پھر بھی ہم ان کے طریقوں کو چھوڑنے کو تیار نہیں, ان کے طریقوں سے نفرت کرنے کو تیار نہیں, اور آپ کے راستے اور آپ کے رسول کے راستے پر آنے کو ہم تیار نہیں. اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دیجئے, ہر مسلمان کو معاف فرما دیجئے, اور اے اللہ جن دشمنوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے ان کو چن چن کر ہلاک کر دیجئے, ذلیل و خوار کر دیجئے. اے اللہ ان کو کوڑی کر کے مار دیجئے, ان کی طاقتوں کو چکنا چور کر دیجئے اور ان کی طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیجئے. اور اللہ ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمائیے. اور اللہ ہر مسلمان کو غیب سے مدد و نصرت فرما. اے اللہ اس کو غیب سے مدد و نصرت فرما. اور اللہ اس کو بھوک سے امن دے اور عافیت دے. اور اے اللہ جو کچھ ہم سے ہو سکے, اے اللہ ان مسلمانوں کی ہم مدد فرمائیں, مدد کریں. اے اللہ اس کی توفیق ہمیں عطا فرما دے. اور اللہ جس بھائی بہن کی جو بھی کوئی پریشانی یا مسئلہ ہو, اے اللہ اس کو حل فرما دیجئے. جس کے دل میں کوئی جائز مقصد ہو, اے اللہ اس کے مقصد میں اسے بامراد فرما دیجئے. اللہ ان پڑھنے والے اور پڑھانے والے سب بچوں کو اور علماء کو اور استانیوں کو, اے اللہ بہت بہت جزائے جزیل عطا فرما, بلند مرتبہ عطا فرما. اور اے اللہ جو کچھ انہوں نے پڑھایا, ان کی محنتوں کو قبول فرما. اور اے اللہ ان کو پورا پورا اجر و ثواب اور انوار اور برکات اس کے عطا فرما. اور اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے, اے اللہ وہ بھی عطا فرما. اگرچہ اللہ ہم نالائق ہیں, لیکن اپنی نالائقی کا ہم اعتراف کرتے ہیں, ہم نادم ہیں کہ اللہ ہم نے جو کام کرنا تھا اس کو بالکل بھلا دیا. اے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر ہمیں خوب ہمت عطا فرما, خوب ہمت کے ساتھ دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ میرے مشائخ کو جزائے جزیل عطا فرما, ان کے درجے بہت بہت بلند فرما. میرے والدین کی اور جتنے لوگوں کے والدین اس دنیا سے مسلمان چلے گئے, اے اللہ سب کی بے حساب مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا رب.
Thank you.